तशरी, आयत नंबर 74 से 82। बहुत ही खूबसूरत आयात हैं। अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा सुम्मा, फिर। ऐसे लगता है कि सुम्मा जो है कहने को एक छोटा सा मुख्तसिर सा बहुत छोटी सी जसामत वाला लफ्ज है ना, सुम्मा फिर, लेकिन अपने अंदर एक कहानी समोए हुए है, उसके अंदर पूरा एक मजमून है। फिर से, यानी जैसे आप कोई कहानी या कोई बात करते करते कहते हैं कि फिर, यानी गोया फिर से पहले बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ पे भी फिर से मुराद क्या है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा, और अल्लाह ताला ने पिछली आयात में आपने पढ़ा भी कि अल्लाह ताला ने एक एक करके उन पर अनगिनत इनामात की बारिश की, और उन्होंने हर नेमत को पा लेने के बाद फिर उसको झुटलाया, फिर वो एहसान फरामोश हुए। और पिछली आयतों में आपने पढ़ा ही ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि उनको एक गाय जिबा करने का हुक्म दिया था, और गाय जिबा करने की बजाय उन्होंने हुज्जतबाजी की, उन्होंने किलो काल किया, उन्होंने बचने की कोशिश की जितना भी वो बच सकते थे ना, और सवाल पर सवाल करते चले गए। और जब भी कोई फर्द या कौम सवाल पे सवाल करती चली जाती है तो उससे उसकी ज़हनियत का अंदाजा होता है कि आप कोई काम कह रहे हैं तो सवाल पे सवाल करते चले जाते हैं। तो जूं जूं ये कौम सवाल करती चली गई, उन पर पाबंदियां बढ़ती चली गई। तो अब अल्लाह ताला ने तो सिर्फ इतना ही कहा था ना कि अंतस बहु बकर आके गाय जिबा कर दो, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि आ तत्तखिज़ूना हुज़ूआ, कि ए मूसा क्या तू हमसे मजाक करता है? क्यों, गाय की वो पूजा करते थे, अब उनको लगा ये तो मजाक की बात है कि गाय को हमें ज़िबा करने को कहा जाए, तो क्या तू हमसे मजाक करता है मूसा अलैहिस्सलाम है? और मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं तो अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि मैं तुमसे कोई मजाक करूं। तो पहला उनका सवाल क्या था कि क्या ये मजाक है, क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? दूसरा उनका सवाल क्या था, قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, अपने रब से पूछ कर बताइए, उसकी कुछ वजाहत करें, उसकी गाय की हमें कुछ तफसील बताएं। ये उनका दूसरा सवाल था, वरना जैसी भी गाय वो ज़िबा कर देते तो अल्लाह ने नहीं कहना था तुमने क्यों बूढ़ी कर देते, बच्चिया कर देते, या ये के कमजोर कर देते, जो अच्छी मजबूत जवान ना होती, खूबसूरत ना होती, कोई भी कर देते तो कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अपने रब से पूछ कर बताइए। अब फिर उनको बता दिया कि भी उसकी उम्र वगैरह सारी तफसील के वो कैसी होनी चाहिए, ना बूढ़ी हो ना बच्चा हो, अब बीच में जवानी रहेगी, खूबसूरत यानी पूरी जवान होनी चाहिए। अब फिर अगला सवाल क्या था कि पालू धूलना रब्बा का युबैलना मा लौनुहा, उसका रंग कैसा हो, है ना? अब फिर बता दिया कि रंग सफरा भी होना चाहिए, और फाके उल्लौनुहा तसुरुन नाजरीन, के बहुत गहरा जर्द होना चाहिए, देखने वालों को बहुत अच्छा लगे। तो ये कौन सी गाय थी, ये एक ही अब गाय रह गई थी, जितनी जितने वो सवाल पूछे थे जवाब देने से ना, सिर्फ एक गाय रह गई थी जो सुनहरे रंग की थी, बेदाग थी, जवान थी, और ऐसी गाय ही वो उसकी पूजा पाठ करते थे। तो और कहते हैं कि ये एक ही गाय थी जो किसी शख्स के पास थी, वो एक बड़ा नेक इंसान था और अपनी माँ की बहुत खिदमत करता था। जब उसे पता चला कि अब ये गाय इनको ज़िबा करनी है तो उसने मुंह मांग कर फिर उसकी कीमत ली, और क्या कीमत थी उसकी कि गाय को ज़िबा करने के बाद इसकी खाल में जितना सोना आए वो इसकी कीमत होगी, वो बनी इसराइल को फिर उसकी कीमत जो थी वो अदा करनी पड़ी। और ये अदा क्यों करनी पड़ी, उनके सवालात के नतीजे में, उनके इनकार के नतीजे में, उनकी कट हुज्जतियों के नतीजे में, कज बहसियों के नतीजे में। फिर उनका फिर चौथा सवाल था, قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, फिर ये दोबारा ये कहते हैं कि अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कि कैसी गाय आखिर चाहिए। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, यानी जो जो जवाब दिया जाता है वो कहते जाते हैं कि गाय तो हम पे मुश्तबे हो गई है, हमारी तो समझ में नहीं आ रही कि गाय हो तो कैसी गाय होनी चाहिए, है ना? तो आप देख लें, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह का कॉल है कि अगर वो इंशाल्लाह ना कहते ना तो गाय का मामला ता कयामत उनके लिए मुश्तबे रहता। उन्होंने फिर ये कहा ना, इन्नल बकरा तशाबहा अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, बस हमें पूछ कर बता दे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता बता पा लेंगे, यानी अगर वो इंशाल्लाह ना कहते तो फिर उनको कभी पता ही ना चलता कि गाय कैसी है। क्योंकि जब कोई कौम नबी के साथ इस तरह हुज्जतबाजी करती है, जाहिलाना सवालात करती है, सवालात पर सवाल जो है वो करती चली जाती है, तो ये चीज जो है वो अल्लाह को सख्त नापसंद है। और फिर मजीद बता दिया गया और शरायत कड़ी लगा दी गई कि कभी उससे काम ना तुमने लिया हुआ हो। और वो जो जिस गाय की पूजा करते थे उससे काम तो लेते ही नहीं थे, तो वो जिधर जाए चरे चुगे खाए पिए। तो अब ये भी कह दिया कि ला जलूल तसीरुल अर्दा वाला तस्पिल हर्ज, कि ऐसी गाय होनी चाहिए जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है और ना ही पानी खींचती है, सही सालिम होनी चाहिए। लाशिया तफिया, उस पर कोई दाग भी ना लगाओ, कुछ भी ना हो, बड़ी अच्छी खूबसूरत गाय होनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने कहते हैं कि अब वो बोल उठे, अब वो पुकार उठे, अल आना जेता बिल हक, कि अब लाया है तू हक बात, अब तुमने की है सच बात। यानी पहले क्या नबी हक बात नहीं कर रहा था, है ना? तो कुरान मजीद में हक का लफ्ज कयामत के लिए भी इस्तेमाल होता है, उस चीज के लिए भी होता है, अदल के लिए भी, अदल को भी कुरान हक कहता है, और ऐसी चीज को भी हक कहता है जो झगड़े के दरमियान कौले फैसल की हैसियत रखती हो। कोई झगड़ा हो रहा हो उसमें ऐसी बात की जाए जिससे झगड़ा खत्म हो जाए, उसको भी हक कहा जाता है। आसमान और जमीन को भी अल्लाह ताला हक कहते हैं। तो बहरहाल अब वो कहते हैं कि अब तुमने ठीक बात की है, अब ये है हक बात, यानी अब हमारा मसला हल हो गया। और अल्लाह ताला कहते हैं फसबहुहा वमा कादु यफलून, अब उन्होंने ज़िबा कर दिया, वो करने वाले नहीं थे, करना नहीं चाहते थे, बस उनकी मजबूरी हो गई कि उनको गाय जो है वो ज़िबा करनी पड़ गई। तो ये फा की तफसील है, सुम्मा सुम्मा फा फिर, यही सब मानी देते हैं ना, कि गाय ज़िबा करना, उनके सवालात करना और अल्लाह का पाबंदियों को बढ़ाना, उनका इनकार करना और अल्लाह ताला का शरायत को और सख्त करते चले जाना, यहां तक के फिर उन्होंने कर दिया ना। तो मतलब हमारे यहाँ भी जो है वो बाज़ औक़ात जो है हम लोग बहुत सवाल करते हैं, हमारी ये आदत भी है बाज़ औक़ात। तो हमें इस वाक्य से ये पता चलता है सवाल नहीं करने चाहिए, ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक तो होता है ना समझने के लिए करना, वो तो ठीक है, और एक होता है कि बेअमली के लिए, अमल करना नहीं चाहते और सवाल पे सवाल करते चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, किसी मालिक ने अपने नौकर से कहा कि मेरे लिए ना हकीम हकीम के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। तो उसने कहा कि अगर मैं गया और हकीम ना मिला, तो उसने कहा जाओ तो सही, हकीम मिलेगा तुम्हें। कहा कि अच्छा, अगर हकीम मिल भी गया और उसने दवाई ना दी। कहा कि तुम्हें कहा है कि तुम जाओ तो सही, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। फिर कहने लगा अच्छा, दवाई उसने दी भी और उसने असर ना किया। फिर उसने कहा कि तुम्हें कह दिया कि बस तुम जाओ, तो फिर कहने लगा कि अपने मालिक से कि मालिक मरना तो कल भी है और आज भी, तो फिर दवाई का क्या फायदा, है ना? तो यानी ना काम करना हो तो 100 बहाने। तो यही हाल जो था तो बनी इसराइल का था। और अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया था कि गाय ज़िबा करने का मकसद क्या है, मकसद भी उनकी चोरियों को पकड़ना था, उनके फितनों को पकड़ना था। गाय ज़िबा करने का मकसद क्या था कि वो जो एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे थे, जो एक कत्ल कर दिया था आदमी और उसके बाद एक दूसरे पर जो थे वो इल्जाम धर रहे थे और हकीकत को छुपा रहे थे, तो अल्लाह ताला उसको जाहिर करना चाहता था। तो क्या था, कजा अली का युहिल्लाहुल मौता, कि अल्लाह इसी तरह मुर्दे को जिंदा करेगा। व यूरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, और वो तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां शायद कि तुम अकल से काम लो। तो अल्लाह की निशानियां क्या हैं, कि जो है वो गाय के ज़िबा करने से कोई ना कयामत आई ना कोई आफत भरपा हुई, बल्कि फायदा क्या हुआ कि पता चल गया कि कातिल कौन है, कातिल कौन है उसका पता चल गया। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरह वो मुर्दा जो था वो जिंदा हुआ और उसने कातिल का नाम बताया, इसी तरह अल्लाह ताला सारे लोगों को फिर इकट्ठा करेगा और उसका पता, यानी इकट्ठा करेगा, मुर्दा जो है वो जिंदा होंगे और फिर हिसाब किताब होगा। और तीसरी बात क्या कि तुम जो कुछ भी छुपाते हो कुछ भी छुपा नहीं सकते, सारी चीजें अल्लाह के सामने आएंगी, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी कट हुजतियां, तुम्हारी बातें। तो तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बाद होना क्या चाहिए था, लोग अकल से काम लेते, बनी इसराइल के लोग ईमान ले आते, اللہ کے آگے جھک جاتے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارت او اشد قسوة، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ دل تمہارے سخت ہو گئے۔ تو دل کب سخت ہوا، دل کب سخت ہوتے ہیں؟ ثم کی تفصیل یاد رکھیں کہ جب انسان جو ہے وہ دین کے معاملے میں سوال کرتا ہے، سوالوں پہ سوال کرتا جاتا ہے، اور سوال کرنے کا مقصد فرار ہوتا ہے، دین کو سمجھنا نہیں۔ بعض سوال ہم دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن ایسے سوالات جن کا مقصد کٹ حجتی ہو، مذاق کرنا ہو، فرار پسندی ہو، عمل کرنے کی بجائے فرار حاصل کرنا ہو، تو اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے گائے ذبح کرنے کے حکم کی تعمیل میں جب بہت سے سوال کیے تو کیا ہوا کہ اللہ کے حکم کا جو احترام تھا، جو پیغمبر کا احترام تھا، اس کا انہوں نے خیال ہی نہ کیا، اور پھر جو قتل کیا تھا جھوٹی قسمیں کھا کھا کر قاتل کو چھپا رہے تھے کہ قاتل کا پتہ ہی نہ چلے۔ جب یہ ہیلا بازیاں کر رہے تھے، یہ ان کی ڈھٹائی تھی، یہ ان کی جسارت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے قانون کے مطابق مجرموں کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، پھر نیکی اور تقوی کی جو صلاحیت ہوتی ہے، روئیدگی کی صلاحیت، ساری کی ساری بالکل ہی سلب کر لی جاتی ہے، ان سے چھین لی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بگڑا ہوا دل جو ہے نا، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو جب جس دل میں عمل کرنے کے لیے ایمان کی بجائے فرار ہو، تو اللہ اس دل سے، جو دل کے اندر نیکی اور تقوی کی ایک صلاحیت ہوتی ہے نا کہ وہ پھلتا پھولتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کو چھین دیتے ہیں۔ یہاں پر یہی فرمایا کہ پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ گویا کے پتھر، اور اشدو آ گیا اسم تفضیل، پتھر سے بھی زیادہ سخت، سپرلیٹو ڈگری ہے، اس سے بھی جیسے کوئی چیز بڑی ہو، اور پھر اکبر سب سے زیادہ بڑی ہے نا، تو اسی طرح اشدو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ، اسی سے ملتی جلتی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور انداز میں بھی کہتے ہیں، اولئک الانعام بل هم اضل، سورۃ اعراف آیت 179، کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ جانور کیسے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کس کون سا کھیت ہمارا ہے اور کون سا کھیت ہمارا نہیں ہے، ہے نا؟ تو جانوروں کے اندر عقل نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ جو زندگی کا مقصد نہیں رکھتے، وہ لوگ جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے، جو اللہ کے احکامات کا احترام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الانعام بل هم اضل، ضالین والا اضل ہے، کہ وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ تو یہ مبالغے کا ایک انداز ہے کہ گویا کہ وہ بہت ہی زیادہ برے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں کہ جس سے ان کے اندر جو ہے فلاح آئے یا اصلاح آئے، بلکہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور دلوں کا سخت ہو جانا ہے نا، یہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے، کسی فرد کا یا قوم کا، تو یہ اس فرد یا قوم کے زوال کی طرف جو ہے نا وہ قدم ہے، قوم کے بگاڑ کی طرف قدم ہے۔ اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں، اس پر قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اندر سے عمل کے لیے جو ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، ان میں سے کون سا ایک شخص ہے جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل پڑے؟ آنکھوں سے آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دلوں پہ رقت طاری ہوتی ہے، ہے نا؟ جب دل رقیق القلب، کوئی شخص ہوتا ہے نا رقیق القلب، نرم دل والا، جب جس کے دل میں رحم ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، تو ان کے دل، یعنی جن کے اندر رحم نہیں ہوگا، نرمی نہیں ہوگی، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ سخت ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے نا ڈرنا چاہیے اور اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اس وقت سے کہ ہمارے دل سخت ہو جائے۔ اور دلوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے نا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا علاج کیا ہے؟ وہ ایسے صحابہ نہیں تھے کہ اگر اگر پتا چلا کہ یہ ایک بیماری ہے تو پھر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. وہ آگے پوچھا کرتے تھے, وہ پریشان ہو جاتے تھے, ان کے چہرے متفکر ہو جاتے تھے, پھر وہ رویا کرتے تھے, وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. اب یہاں پہ آگے پتھروں کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ یعنی کہا نا کہ ان کے دل پتھر سے پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. تو پتھر کی قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. تو یہ پتھر کی کون سی قسم ہے؟ یعنی پتھر اثرات لیتے ہیں, اور ایک ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اثر لیتے ہیں. ان کا اثر لینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ان کا تاثر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نہریں جاری ہو جاتی ہیں جسے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے. آپ دیکھیں کہ پتھر سخت ہوتا ہے نا ویسے, لیکن اس کے اندر صلاحیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے نہریں بہتی ہیں. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو ایسے مناظر کو دیکھنے کا یا ایسے جو جگہ ہیں وہاں پہ جانے کا, تو آپ دیکھتی ہوں گی کہ چٹانوں میں سے چشمے پھوٹتے ہیں. جیسے آپ گلگت کے علاقے میں جائیں, آپ کشمیر کی وادیوں میں, ایسے علاقوں میں کہ انسان دیکھتا ہے اور حیران رہتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر سے پانی ٹپک ٹپک کر بہ رہا ہے نا. اور اچھا پھر وہ نہیں کہ وہ ٹپک ٹپک کر بوند بوند بہتا ہے, اس سے بہ بہ کر قریب میں نالے بہ رہے ہوتے ہیں, نہریں بن گئی ہوتی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ پتھر ہے جس میں سے جو ہے نا, جس میں سے پانی جو ہے وہ بہتا ہے نا. اور آپ نے ابھی پیچھے بھی پڑھا نا کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے, ہم صحرا میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں ان کی قوم کو جب چھوڑا ہوا تھا, تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی لے کر پتھر پر مار, تو پھر کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, 12 چشمے اس میں سے نکل آئے. ایک پتھر میں سے اکٹھے 12 چشمے پھوٹتے ہوئے انہوں نے دیکھے تھے نا. پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ بات بھی تو پتا تھی کہ جب تجلی الہی کوہ طور پر پڑی تھی تو کوہ طور کے کیا تھا, وہ پھٹ گیا تھا ہے نا, وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, پاش پاش ہو گیا تھا. تو اب ان کے دلوں کی سختی کا کیا حال تھا کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ نرم ہوتے ہی نہیں, اللہ کا کلام جو بھی تھا تورات ان پر اثر کرتی ہی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتھروں میں سے بھی بعض اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں, اور جب نہریں نکلتی ہیں تو دنیا, ایک دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے, ایک مخلوق خدا جو ہے وہ اسے سیراب ہوتی ہے. اور ان کے دل کیسے ہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت پر پگھلتے ہی نہیں, ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہوتے ہی نہیں, ان کے دلوں کی سختی پتھروں اور چٹانوں سے بھی بڑھ کر ہے. پھر دوسری مثال ہے اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے, یعنی نہر تو نہیں نکلی. اب ان میں تاثر ذرا کم ہے, کم نفع یہ پتھر دیتے ہیں, کم نفع پہنچاتے ہیں, تو پہلے پتھروں کی نسبت یہ کم نرم ہوئے. اب کیا ہے, لیکن پھر بھی پانی دے رہے ہیں, کچھ پانی ان میں سے نکل رہا ہے. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, ٹھیک ہے, ان میں سے پانی جو ہے وہ بہ رہا ہے, یعنی ان سے اللہ کی مخلوق فائدہ تو اٹھا رہی ہے, جب کم پانی ہے تو کم فائدہ اٹھائے گی, ہے نا. پھر تیسری قسم ہے پتھروں کی, اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْدِثُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، نہ تو نہر بنی پانی نکل کر، نہ اور اس نے پانی دیا کہ لوگ فائدہ اٹھاتے، لیکن یہ کہ گر پڑا، حرکت کی اس نے، خشیت اللہ، کہ اللہ کے خوف سے وہ گر گیا۔ تو اب کیا ہے کہ ان کے اندر بھی ایک درجے کا اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر گئے، گو کہ پہلی دونوں قسموں سے یہ ضعیف ترین ہیں، مگر ان پتھروں کے اندر بھی جو ہے کچھ اثر تو پایا جا رہا ہے نا۔ تو اب کیا ہے کہ ان کے دل جو ہیں اس درجے کے بھی نہیں ہیں، اس درجے کے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کے خوف سے ہلی جائیں، سرک ہی جائیں، کانپ ہی اٹھیں۔ تو اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پتھر تو بے جان ہوتے ہیں، تو ان کے اندر خشیت اللہ کہاں سے آ گئی، اللہ کا ڈر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ آگے بھی قرآن میں پڑھیں گی کہ یہ جو پتھر ہیں یا یہ ایسی چیزیں ہیں جو بے جان ہیں، یہ بھی اللہ کی توحید بیان کرتی ہیں، کرہن ہیں، کراہت سے یا پھر خوشی سے، توہن اور کرہن، کہ خوشی سے یا پھر کراہ سے یہ لوگ بھی اللہ کی توحید اور تعریف جو ہے یہ بیان کرتے ہیں، جیسے سائے گرتے ہیں اللہ کی ہم بیان کرتے ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کا محبت کرنا اور اس کا محبت کرنا ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، حجر اسود، اور جو کوئی حجر اسود کو ایمان اور یقین کے ساتھ جو ہے وہ بوسہ دیتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی گواہی دے گا۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے پر، موٹا سا درخت کا تنا سا تھا، اس زمانے میں ممبر نہیں بنا ہوا تھا، آپ اس پر چڑھ کر جو تھے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر ٹیک لگا کر اس کے ساتھ لگ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ممبر بن گیا، ممبر پر آپ نے جب چڑھ کر خطبہ دینا شروع کیا تو وہ تنا جو تھا نا وہ رونے لگا، اس کے رونے کی آواز سنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ اس نے کہا کہ اب میں محروم ہو گیا کہ میرے پاس جو تھے وہ اللہ کے نبی جو باتیں کیا کرتے تھے، اب میں اس سے محروم ہو گیا۔ تو یہ جو حشرات ہے یا یہ چرند پرند ہیں یا یہ درخت ہیں یا یہ جو پتھر ہیں، یہ اثرات قبول کرتے ہیں، اور انسان ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کے اوپر قرآن کی آیات، اللہ کی باتیں جو ہیں وہ اثر نہیں کرتی۔ اور آپ نے سورت حشر کے آخری رکوع کو، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سورت حشر حفظ بھی ہو، اس کے آخری رکوع میں بھی ہے نا کہ اگر اس پہاڑ کو، اگر اس قرآن کو ہم پتھروں پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کی خشیت سے وہ پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو آپ سوچ لیں کہ انسان جو ہے پھر اس کا دل جو ہے وہ اتنا سخت کیوں ہے کہ اس کا دل اللہ کی خشیت سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا، اس کا دل ایسا اس کو نہیں ہوتا کہ جیسے وہ پھٹ رہا ہے، یا ڈر ہو، یا اس کے اوپر ایک کپکپی ہو، یا یہ کہ وہ اللہ کی قدرتوں کا اور اللہ کی نعمتوں کا جب مشاہدہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ کی آیات اللہ کا قرب دیتی ہیں، اللہ کی آیات انسان کے دل کی سختی کو ختم کرتی ہیں۔ قرآن مجید جو ہے دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، انسان کے اخلاق اور کردار میں ایک تبدیلی آتی ہے، اور اگر انسان قرآن پڑھے، قرآن کی آیات سنے، ان کی تلاوت سنے، اور پھر بھی اس پر اثر نہ ہو تو وہ پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور برا ہے۔ آپ کے لیے یہاں پہ جو تلاوت لگائی جاتی ہے، ایک سبق جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کی آیات کو، آپ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کیا اس کا سسٹم بنایا ہے؟ لفظی ترجمہ پہلے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ہے نا؟ لفظی ترجمے سے پہلے بھی تلاوت لگائی جاتی ہے، تو تلاوت پہلے آپ نے سنی ایک دفعہ قرآن، ہے نا، وہ آیات کو سنی، پھر آپ نے لفظی ترجمہ پڑھا، دو دفعہ آیات ہو گئی، پھر اسی میں سے ہم جو مشکل الفاظ ہے اس کو دیکھتے ہیں، روٹ اور تھوڑی وضاحت، تیسری دفعہ آپ ان آیات سے گزری، پھر تلاوت لگی، چوتھی دفعہ پھر ہم تفسیر میں سے گزرے، پھر ان آیات میں سے گزرے. تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ آیات دل کے اندر جذب ہو جائیں. کوئی بریک نہیں ہوتی جب آیات لگتی ہیں کہ ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں. قرآن کی آیات پر فوکس کریں, قرآن کی آیات کو آنکھوں کے کیمرے کے اندر محفوظ کر لیں, قرآن کی آیات کے الفاظ کے سین کو. ہمارا جو دماغ ہے, ہماری جو آنکھیں ہیں, وہ ان الفاظ کو اپنے اندر اس کی پکچر لے لیں, تصویر لے لیں, اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ لفظ ہے یہ اس کے معنی ہیں, یہ لفظ ہے یہ اس کا روٹ ہے, یہ لفظ ہے یہ اس کی تفسیر ہے. یہ الفاظ جو ہیں انہوں نے صحابہ کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کی تھی, ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا تھا, ہے نا, وہ اثرات لیتے تھے آیات کا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالی بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا, ثم قصت قلوبکم, ایک قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور تم جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب کہا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِعَبَادِكَ, کہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر جب اس مقتول پر لگایا جائے گا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اس کے اندر اس کا خون بہنے لگا اور اس کے اندر جان آ گئی, اور وہ بول اٹھا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے, پھر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے, پھر بھی تم اللہ کی طرف نہ جھکے. تمہیں تو اللہ کی خدائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی توحید کے گن گانے چاہیے تھے, لیکن کیا ہوا, آیات کو دیکھا, لعلکم تاکلون, تاکہ تمہیں عقل آتی, لیکن عقل آنے کی بجائے ہوا الٹا کیا, ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذالک فہیا کالحجارت او اشد قسوہ, پتھروں کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت, کیونکہ پتھروں میں سے بعض کیا کرتے ہیں کہ یہ تفجر منہ الانہار, نہریں بہتی ہیں, بعض کیا ان میں ہوتا ہے, یشقق یخرج منہ الماء, کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے, ورنہ پھر ان میں کیا ہوتا ہے کہ لما یحبط من خشیت اللہ, کہ اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں, اور افسوس کہ تم یہ اثرات قبول نہیں کرتے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے, یعنی تم اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ اچھا سمجھو, کتنا ہی پہنچا ہوا کیوں نہ سمجھو, تم کہو کہ ہم تو یہودی بن گئے, یا آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی امی کی میں سے ہیں, ان کی اولاد میں سے ہیں, ہے نا, ہم پیارے رسول کو ماننے والے ہیں اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ہم سید زادے ہیں اس لیے فخر کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے ہماری ذات بڑی اچھی ہے, کوئی کہتا ہے ہم تو عربی ہیں, تو کوئی رنگ پہ, کوئی نسل پہ, کوئی ملک پہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ تم ایسی چیزوں پہ فخر کرو, اصل چیز کیا ہے, وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کہ تمہارے عمل کیسے ہیں. تو اصل بات کیا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے بات کرتے کرتے اب بیچ میں مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ ایک توجہ کی گئی ہے, مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے. آیت نمبر جو دونوں ہیں یہاں پر, آیت نمبر 75, 75 اور 76 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یہ وہ مسلمان تھے جو کہ مدینہ کے نو مسلم تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اور مدینہ کے مسلمان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, نیو مسلم جو تھے, انہوں نے رسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے نبوت, کتاب, ملائکہ, شریعت وغیرہ کی کچھ باتیں سنی ہوئی تھی. انہوں نے کہاں سے سنی؟ انہوں نے یہودیوں سے سنی, کیونکہ وہاں پہ تین یہودیوں کے قبیلے رہتے تھے, بنو نذیر, بنو قینقہ اور بنو قریظہ. تو جب یہ اپنے ہمسائے یہودیوں سے بات چیت کرتے تھے, گفتگو ہوتی تھی, تو یہودی ان کو بتاتے تھے کہ دنیا میں ایک پیغمبر آنے والے ہیں اور جو لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے ساری دنیا پر چھا جائیں گے. پھر یہ بھی بتاتے تھے کہ مطلب قرآن وغیرہ کے بارے میں, اور بتاتے تھے کہ ہماری تورات میں اس کا ذکر ہے نا. تو اب جب نبوت کا چرچا ہوا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے, تو چونکہ یہ اوس اور خزرت کے جو لوگ تھے انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا ہوا تھا, تو جو ہی آپ کی دعوت جو ہے وہ یہاں مدینہ میں پھیلنی شروع ہوئی, تو جوک در جوک یہ لوگ جو تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. اور جب یہ خود ایمان لے آئے تو یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو تورات کے پیروکار ہے, جو یہودی ہیں, یہ بھی ایمان لائیں گے. کیوں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ خبریں تو انہوں نے ہمیں دی تھی, ان کی کتاب میں انہوں نے پڑھی ہیں, تو یہ تو ڈیفینیٹ پھر ایمان لائیں گے ہی نا. वो क्या करते थे, वो यहूदी दोस्तों के पास जाते थे जो इनके हमसाए में रहते थे, और फिर इनको जाके इस्लाम की दावत देते थे कि देखें वो नबी आ गया है, और यानी अब तो कुरान मजीद भी नाजिल हो गया है और ये आयात हैं, तो क्या आपको भी खबर पहुंची, तो आप ईमान ले आए। तो फिर यहूदी क्या कहते थे कि वो इनकार करते थे, वो ईमान नहीं लाते थे। और अब क्या था कि ये जो नए मुस्लिम मुसलमान नए नए जो मुसलमान हो रहे थे ना, उनके दिल में शकूक पैदा होने शुरू हो गए, शक पैदा होने लगा, मुश्तबे होने लगे कि अगर वाकई अल्लाह के नबी सच्चे नबी हैं तो जिनको हमसे ज्यादा इल्म है, तो ये यहूदियों के उलमा तो जरूर ईमान लाते, इनके मशायख जो शेख हैं ये ईमान लाते है ना। तो वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके उलमा जानते बूझते जो है अपनी आखिरत खराब कर लें और ईमान लाने से इनकार करते। तो अब अल्लाह ताला एक तरफ बनी इसराइल की कहानियां सुना रहे हैं, उनकी तारीख सुना रहे हैं हमें इबरत के लिए, दूसरी तरफ जो मदीना के नौ मुस्लिम थे, न्यू मुस्लिम थे, उनको जो है ये समझा रहे हैं कि तुम ऐसा ना हो कि इनसे कुछ तौकोआत रखो और वो तुम्हारी तौकोआत पे जब पूरा ना उतरे तो फिर तुम भी ईमान से फिर जाओ या तुम कुछ परेशान हो जाओ। तो ये तो अल्लाह की आयात से खेलते खेलते इनकी नस्लें बीत गई हैं, गाय का वाकया, मनोसलवा का वाकया, पानी का वाकया, सहरा का वाकया, बादल का साया, तो मुर्दे का जिंदा होना, तो एक नहीं अनगिनत नेमतें अल्लाह ने दी और इन्होंने बार बार झुकलाया, बार बार झुकलाया। तो अब जबकि इन्होंने दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील कर लिया है, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये ढाल चुके हैं, तो अब इनसे कोई उम्मीदें मत रखो। इनसे उम्मीदें रखना तो फजूल है कि तुम हक की बात करोगे तो ये भागे चले आएंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हफा तत माउना अयोमिनू लकुम, ए मुसलमानों क्या तुम इनसे ये उम्मीद रखते हो कि ये तुम्हारे ऊपर ईमान ले आए, तुम्हारी दावत पर ईमान ले आए, तुम्हारे नबी पर, तुम्हारे किताब पर, कुरान पर ईमान ले आए। فَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے اس کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَ ہو، پھر اس کے اندر چینج کیا، پھر اس کے اندر تبدیلی کی، خوب سوچ سمجھ کر اس کو اپنی خواہش کے مطابق معنی پہنا دیئے۔ من بعد ما عقلوه، عقل رکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کے معنی تبدیل کیے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اس بات کو خوب سمجھتے بھی ہیں۔ مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھول کر کرنا، دوسرا کیا ہے جان بوجھ کر کرنا۔ تو یہاں پر اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، اور کلام اللہ سے مراد کیا ہے، تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں جو ان لوگوں کو ان نبیوں کے ذریعے پہنچی تھی۔ اور تحریف کا مطلب کیا ہے، چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تحریف کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ایک بات کی جان بوجھ کر اس کی ایسی تاویل کی جائے، یعنی اس کے ایسے معنی بیان کی جائے جو پوچھنے والا پوچھ رہے نا اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ دوسرا اس کا کیا معنی ہے کہ جو لفظ ہے نا، ایگزیکٹ لفظ، قرات میں ہی تبدیلی کر دی جائے، ریڈنگ میں، الفاظ میں، کہ لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دیا جائے۔ جیسے آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی پڑھا نا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایسے کہو، انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، سنا اور نافرمانی کی۔ پھر ابھی ہم نے ابھی بھی مثال گزری ہے کہ ان کو کیا کہا گیا تھا، حتتن کہتے ہوئے جانا، حنتتن حنتتن، انہوں نے اس میں بھی تھوڑی تبدیلی کر دی۔ تو یہ ہے یحرفونہ۔ پھر یہ ہے کہ کسی عبارت یا کلام میں ایسی کمی بیشی کر دینا جس سے اصل چیز بالکل ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ان کے پاس اب لکھا ہوا ہے، اس کا جب وہ ذکر کرتے ہیں نا کہ ہجرت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اتنا اس میں تبدیلی انہوں نے کر دیا کہ خانہ کعبہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس میں، کہ خانہ کعبہ سے ان کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کا یہ کوئی ذکر نہیں اب کرتے۔ اسی طرح جیسے عبرانی زبان میں جیسے ابن کا ترجمہ بیٹا کر دیا گیا، حالانکہ عبرانی زبان میں اس کا ترجمہ بندہ اور غلام کے ہیں، بیٹا کی بجائے بندہ اور غلام کے۔ تو اب کیا تھا کہ جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بجائے اس کے کہ عمل کرتے، اتنے انہوں نے سوالات کیے کہ بات مبہم ہو جائے۔ بعض اوقات بڑی صحیح एक बात हो रही होती है तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इधर उधर के लोग ट्रैक से उतर जाते हैं। तो यही वो बात है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अकलूहु वहुम यालमून, के अफसोस तो इस बात का है कि अकल रखने के बाद और जानने के बाद उन्होंने चेंज किया, तहरीफ की, आयात के मानी में जो है उन्होंने तब्दीली की। और आप देख लें कि आज हमें हमारे यहाँ भी, जैसे अब हम यहाँ पे रहते हैं तो अब लोग कहते हैं कि मॉर्गेज जो है वो सूद नहीं है, है ना, रिबा नहीं है, मॉर्गेज रिबा नहीं है। तो एक बात बहुत अहम है जो हम सबको याद रखनी है कि जब तक मुसलमान हराम को हराम कहेंगे ना, तो उम्मीद है कि जिंदगी में कभी कोई मौका या लम्हा ऐसा आएगा कि अल्लाह उनको हदायत दे देगा। जब हराम को हलाल समझकर, हराम के नाम तब्दील करके हम अमल करेंगे ना, तो फिर मुश्किल है कि हमें हदायत मिले, क्योंकि हमने नाम ही बदल दिए। तो क्योंकि अल्लाह ताला सूद जो लोग खाते हैं खिलाते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की और मुसलमानों की उनके खिलाफ एलाने जंग है ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसी तरह विरासत की आयतें हैं, और औरतों को, लड़कियों को हमारे यहाँ विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। और जमींदार लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार और जिनकी थोड़ी भी जमीन है, वो ये कहते हैं कि बता भाई रखना है कि बाप नेता रखना है, या फिर ये जमीन चाहिए। और फिर क्या करते हैं कि बेटियों को और माओं को जायदाद में से जो हिस्सा बनता है ना, वो नहीं देते। तो ये भी जो है, ये भी तब्दीली है अल्लाह के कलाम में, अल्लाह की आयात में। और भी बहुत सी बातें हमने इसमें शामिल कर ली हैं और जानते बूझते शामिल की हैं। तो ना सिर्फ उनके अमल हैं, साथ साथ हमें अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। अब ये क्या करते थे यहूदी, ये बनी इसराइल के लोग क्या करते थे, वाइजा लकुल्लामन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी इन्हें मानते हैं। जब उनसे मिलते थे ना तो कहते थे कालू आमन्ना, हम भी ईमान लाए हैं। وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ। और जब आपस में अलहदा होते हैं, खला यानी तखलिये में होते हैं, जब आपस में बनी इसराइल के लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, तो कहते हैं कि क्या तुम उनको वो बातें बताते हो, हदसा बात बताना, क्या तुम उनको वो बातें बताते हो, बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, तो ऐसा क्यों करते हो कि जो तुम्हारी तौरात के अंदर, तुम्हारी किताबों के अंदर जो बातें अल्लाह ने तुम्हें बताई हैं, ये औस और खजरत के लोग या जो मदीना में आम लोग जो बस रहे हैं, आम पब्लिक को बातें क्यों बताते हो। फिर क्या कहते थे, लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें वो हुज्जत में पेश कर दे। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, वो ये कहते थे कि अगर तुम मुसलमानों को ये बातें बताओगे कि मतलब तो रात के अंदर तो ये है कि नबी आने वाला है और उस पर ईमान लाना है और कुरान मजीद की बात भी, तो अब क्या है कि तुम्हारे रब के सामने ये खिलाफे हुज्जत ये पेश करेंगे, यानी तुम्हारे खिलाफ ये चीज दलील बन जाएगी, हुज्जत बन जाएगी। तो वो ये समझते थे कि अगर हमने दुनिया में हक पोशी की, तहरीफात की, तब्दीली की, तो दुनिया में तो छुपा लिया, वो समझते थे आखिरत में भी हमारी मर्जी से मुकदमा जीता जाएगा, आखरत में भी फैसला हमारी मर्जी से होगा। तो वो कहते थे बताओ ही ना कल को, ऐसा ना हो कि जब कयामत आए और फिर हम कहें कि हमें नहीं पता था, हमने अमल नहीं किया, तो फिर ये मुसलमान कहेंगे ये तो हमें खुद बताते थे तो फिर इन्होंने अमल नहीं किया, तो अल्लाह के खिलाफ इस तरह इनको हुज्जत मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला इसका क्या जवाब देते हैं कि अफला ताकिलून, क्या ये अकल नहीं रखते, क्या इनको ये बात पता नहीं है, क्या बात, अवला यालमून अल्लाह यालमु मा युसिरून व मा युलिनून, कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। कि जो बातें ये जाहिर कर दें और जो बातें ये छुपाएं تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے ان باتوں کی خبر نہ ہو، میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ جانتا ہوں. کیونکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ظاہر داری کا لباس نہیں پہن لے، منافقت کا لباس نہیں پہن لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھپانے کی تدبیر بھی کر لے، لیکن اللہ تو خلوت اور جلوت میں ہر جگہ موجود ہے، اللہ پر تو ظاہر اور خفی سب کچھ روشن ہے، اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن سب کچھ جانتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ایک بھول ہے کہ یہ علماء یہود کا یہ خیال تھا کہ اگر مسلمانوں کو بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن اس حقیقت کا بھی پتا چل جائے گا، ورنہ نہیں پتا چلے گا، ہے نا؟ تو ان کا عقیدہ اللہ کی معرفت کے بارے میں اتنا کمزور تھا، انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے اور اللہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی باتوں کو جانتا ہے، ہے نا؟ اسی طرح عربی زبان میں ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ ایک باغ میں گیا پھل توڑنے کے لیے، کسی کا باغ تھا، بچے کو نیچے کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹا ذرا دیکھنا، اگر کوئی آئے تو مجھے بتانا، اور اوپر درخت پر چڑھ گیا. جب باپ درخت پر چڑھ گیا تو جو ہے پھل توڑنے لگا تیزی تیزی سے، بچہ شور کرنے لگا، ابا دیکھ رہا ہے، ابا دیکھ رہا ہے. باپ جلدی جلدی نیچے آیا، دائیں بائیں دیکھا، کہا کہ کون دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب وہ درخت پر چڑھا تھا اللہ تو تب بھی دیکھ رہا تھا، جو پھل توڑ رہا تھا اللہ تو تب بھی دیکھ رہا تھا، ایسا نہیں کہ جب وہ نیچے اتر آیا تو اللہ تب دیکھ رہا ہے نا. تو ہم بھی بعض اوقات کیا کرتے ہیں، دکھاوے کے عمل کرتے ہیں نا، کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو بنی اسرائیل کی یہاں پہ جو حالت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہتے تھے. ان کو تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو ان کے لوگ ان کو شرمندہ کرتے تھے کہ کیوں ایسے ان کو باتیں بتاتے ہو، کل کو ہمارے لیے حجت بن جائے گی، ہمارے خلاف حجت بن جائے گی. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا دین سیکھنا ہی نہیں چاہیے، دنیا جہان کا جغرافیہ سیکھ لو، سائیکالوجی سیکھ لو، نفسیات سیکھ لو، ڈاکٹری سیکھ لو، ساری باتیں سیکھ لو، دین نہ سیکھنا پھر زیادہ پکڑ ہوگی. یہ بھی بڑی نادانی کی بات ہے، جو سیکھے گا نہیں تو بھی پکڑ ہوگی کہ کیوں نہیں سیکھا. سارے جب میں نے عقل دی، ذہن دیا، سمجھ دی، صلاحیتیں دی، دنیا کے کام تم کرتے تھے اور نہیں سیکھا تو میرا دین نہ سیکھا، میری بندگی نہ سیکھی. پھر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اب یہاں پہ یہودیوں کے بنی اسرائیل کے دوسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. جو پہلے گروہ تھا وہ تو تھا علماء کا، پڑھے لکھوں کا گروہ، مشائخ کا گروہ. اب یہاں پہ جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے ان پڑھ لوگ، علمی نہیں ہے. فَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہ علم سے واقف ہی نہیں ہیں. تو اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو تحریر سے، کتابت سے، مدرسے کے علم سے واقف ہی نہیں ہیں. اور کون لوگ ہیں؟ یعنی ان پڑھ لوگ. تو امی کا لفظ ہے، یعنی بس ماں کی گود سے جو بھی ملا، اچھا ملا، برا ملا، غلط ملا، صحیح ملا، بس اسی پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ عوام کی بات ہو رہی ہے کہ جو علماء تھے وہ تو کیسے انہوں نے کلام میں تحریف کی، اب جہاں پر عوام کی بات ہے تو ان کا کیا حال ہے؟ کہ لا یعلمون الکتابہ، کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کرتے کیا؟ جب علم ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ الا امانیہ، بس آرزوئیں ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا پھر کیا ہے کہ گمان ہے، ایک وہم ہے. تو یہ لوگ کیا ہے کہ قبول حق کے لیے علم حاصل کرنے کی بجائے جھوٹی آرزوئیں ہیں، وہم ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی، عوام کے اندر بہت سی وہم اور بہت سی آرزوئیں پائی جاتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، شفاعت اس دن نصیب ہو جائے گی، ہے نا؟ لیکن شفاعت کی حقیقت کیا ہے؟ ہم قرآن سے اس کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہیں نا وہ جنت میں جائیں گے، کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. بعض کہتے ہیں کہ ہماری تو ذات بہت اونچی ہے نا، تو اگر خالی کلمہ جنت میں داخلہ دلوا سکتا تو خدا کی قسم مکہ کے تمام لوگ کلمہ پڑھ لیتے. اگر ابو جہل کو یہ پتا ہوتا نا کہ بس کلمہ پڑھنا ہے عمل نہیں کرنا, تمام ابو لہب اور ابو جہل اور باقی جتنے بھی کافر تھے نا وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیتے. وہ تو کہتے تھے کہ کچھ تم ہماری مان لو کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں, آؤ تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو سورت کافرون نازل ہو گئی. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. دین کے اندر کوئی بھی مصالحت نہیں ہے, کوئی بھی مداہنت نہیں ہے, ہے نا یہ بات. تو اصل بات کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے اعمال سے اس کی سچائی کی گواہی دینی ہے. اگر کلمہ پڑھنا ہوتا اور عمل نہ کرنا ہوتا تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو تھے, پھر ان کے کردار کو آپ کیسے بھول گئے. مکہ کی گلیاں آج بھی ان کے عہد عہد کی گواہی دیتی ہیں کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا, ان کے جسم سے چربی پگھل کر دہکتے کوئلوں کو بجھا دیتی تھی, اور وہ کہتے تھے کہ عہد کا انکار کر, لا الہ الا اللہ کا انکار کر اور محمد کا انکار کر, اور وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے بلال حبشی کی کے قدموں کی آواز سنی. وہ موٹے موٹے ہونٹوں والے, وہ کالی رنگت والے, وہ جو ایک غلام تھے, آزاد بھی نہیں تھے, ان کی کوئی ملکیت نہیں تھی, ان کی کوئی زمین نہیں تھی, ان کی کوئی جائیداد نہیں تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا, نہ ظاہری حسن تھا اور نہ دولت تھی, لیکن ان کے اعمال ہی تو تھے, ان کا وہ کلمہ طیبہ ہی تو تھا, ان کا وہ حسن عمل ہی تو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال حبشی مجھے بتاؤ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے, تم کیا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. تو آئیے یہ جو آرزوئیں ہیں, یہ جو گمان ہیں, یہ جو خود ہی ہم کچھ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں, ان کے طلسم میں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئیں اور اپنی زندگی جو دنیا کی جو موجودہ زندگی ہے اس میں آرزوؤں کی بجائے عمل جو ہیں اس سے اپنی زندگی کو سنواریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ, عوام کا جو گروہ ہے وہ کیسا ہے کہ بس بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں. الا امانیہ و ان ہم الا یظنون, یا تو امانیہ ہے یا یظنون ہے, خواہشات ہیں یا وہم ہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں, یعنی ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے, یعنی عوام جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنی ہاتھوں کے یعنی اپنی مرضی کے ساتھ جو دل کے خیالات ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, یعنی فتویٰ. ہاتھوں سے لکھنے سے مراد کیا ہے, فتویٰ دینا, ایسے سوالات کے ایسے جوابات دینا جن کی کتاب الہی سے کوئی بنیاد اور سند نہ ملتی ہو, اپنی مرضی سے من گھڑت فتوے دینا اور پھر کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہی شریعت ہے. تو اس طرح کے فتوے کیا ہوتے ہیں کہ عوام جو ہیں ان بیچاروں کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو جو پڑھے لکھے لوگ اگر ان کو ایسی باتیں بتا دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں کہ وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں انہیں پر تکیہ کر کے. یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ یحرفونہ من بعد ما اکلوہ, یہ اسی کی طرف پھر اشارہ ہے کہ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب بایدیہم, کہ وہ اپنے ہاتھوں سے فتویٰ لکھتے ہیں, سوالوں کے ایسے جواب دیتے ہیں جس میں ملاوٹ ہوتی ہے, جن کا دین سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. پھر کیا کرتے ہیں, ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا, پھر لوگوں سے کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, کیوں ایسا کہتے ہیں, تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں, ثمنا قلیلا یعنی حقیر سی قیمت حاصل کر لیں, دین کو بیچ کر دنیا کے فائدے لیتے ہیں اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ بھی، اگر دین کو بیچنے میں کسی کو پوری دنیا بھی مل جائے تو لوگوں وہ بھی بہت حقیر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر سمنن قلیلہ کی بجائے زیادہ قیمت لے لی جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا بھی لے لیں تو وہ سمنن قلیلہ ہے، بہت تھوڑی ہے۔ بعض علماء حکومت کی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں، ہے نا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بنو امیہ کا دور تھا اور بنو امیہ کے لوگوں نے آپ پر بہت ظلم کیا اور چاہا کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیں، آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ اس کو قبول کرنے کی میرے اندر اہلیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی آپ تو بہت عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ کہا پھر جھوٹا تو اور ہی چیف جسٹس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بہت تھا، حاضر جواب بہت ہے۔ پہلے کہا اہلیت نہیں ہے، میں یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ جب انہوں نے پہلے تو انہوں نے پیسے دیے، رشوت دی، وہ نہ مانی، پھر ان کو کوڑے مارے گئے، اور کوڑے بھی کیسے، قمیض اتار اتار کر، اور ان کے ایسے گھوم کر مارتے تھے اتنی زور سے، اور آپ اس وقت کافی زیادہ عمر ہو چکی تھی کہ آپ کے جسم سے خون بہنے لگتا تھا، اور جنہوں نے پھر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور پھر جب آپ اسی زخموں میں آپ پھر فوت ہو گئے اور جیل سے آپ کا جنازہ نکلا، فتویٰ غلط دینا قبول نہ کیا، گورنمنٹ کا چیف جسٹس ماننا قبول نہ کیا، کیونکہ ہماری سپریم کورٹ ہے یا دوسری کورٹ ہے، اگر گورنمنٹ کے مطابق اس نے فیصلے دینے ججوں نے تو پھر عدل کہاں سے ملے گا نا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کو نہلایا گیا تو ان کے جسم پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے تھے، ان کی حق گوئی کے، ان کے اللہ کے راستے میں جو حق بات کے لیے انہوں نے جو ٹوڑے کھائے تھے، درے کھائے تھے، اس کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اور کرفیو شہر میں لگا دیا بنو امیہ کے سر لوگوں نے کہ لوگ نہ نکلیں کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ نہ جائے، اور بار بار ان کا کئی دفعہ جنازہ پڑا گیا، کانوں کان لوگوں کو جو پتہ چلتا گیا، گلیوں میں لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو انہوں نے وصیت کیا کی تھی کہ یہ جو بنو امیہ کا علاقہ ہے نا، یہ جو زبردستی انہوں نے ظلم سے حاصل کیا ہوا علاقہ ہے جو بادشاہ نے، اس میں مجھے دفن نہ کیا جائے۔ اور وہ رونے لگا بنو امیہ کا بادشاہ، اور کہنے لگا کہ بنو ابو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی باتوں کا جواب نہ جیتے جی میرے پاس تھا اور نہ مرنے کے بعد، کہ مرتے مرتے بھی اس نے مجھے کسی حال کا نہیں چھوڑا، جاتے جاتے بھی یہ کہا گیا کہ بنو امیہ کی جو اس نے ناجائز قبضہ کی ہوئی جائیداد ہے نا، اس پر مجھے دفن بھی نہ کیا جائے، میری قبر بھی وہاں نہ بنائی جائے۔ تو یہ ہے میری بہنوں کہ حق کے مطابق جو ہے نا حق گوئی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے، لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں، وقت اور حالات کے مطابق فتوے دیتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، زمانہ ساز بن جاتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یعنی خود جو فتویٰ دے رہے ہیں، عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وویل لہم مما یکسبون، اور وہ کمائی بھی تباہی ہے جو انہوں نے کمائی ہے، یعنی فتوے کے نتیجے میں اگر ان کو گھر مل گیا، گاڑی مل گئی، ان کو کوئی بہت بڑی جائیداد فیکٹری مل گئی، تو وہ بھی تباہی ہی تباہی ہے۔ یکسبون، ان کی کمائی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت میں بھی تباہی ہے، جس کو کامیابی نہ ملے تو ویل ہے۔ اور دوسری ویل کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی ہے جس میں اللہ کے نافرمان لوگوں کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو یہاں پر ویل ان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ بھی یہودیوں کی ایک آرزو تھی، ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان کا کیا مطلب تھا، انہیں یہ غلط فہمی تھی ان کے علماء کو بھی اور عوام کو بھی کہ ہم خواہ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ہم یہودی ہیں تو جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اگر ہمیں سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے، پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا لیے جائیں گے۔ کیا کہتے تھے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، یعنی چند دن کے لیے بس ہمیں جو ہے وہ ملے گی سزا۔ اسی طرح ان کے بارے میں ایک اور ان کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، وہ کیا کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. سورت مائدہ آیت نمبر 18. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے نا, سورت بقرہ آیت 94 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ اِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو کہ اگر آخرت کی کامیابیاں اللہ کے نزدیک دوسروں کے مقابلے میں تمہارے لیے مخصوص ہیں تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ بس ہم جو ہیں جہنم میں جائیں گے نہیں, گنتی کے چند روز جائیں گے, اگر جائیں گے سزا ملے گی بھی تو بہت تھوڑی سی ملے گی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے, عہد بنا لیا ہے کوئی تم نے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ, کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, کہ تمہیں سزا نہیں مل سکتی, تمہیں جہنم میں نہیں پھینکا جا سکتا. یا تو یہ بات ہے کہ تم نے کوئی وعدہ لیا ہے تو بتاؤ, دوسری بات کیا ہے پھر؟ یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خود اپنے پاس سے گھڑ کر باتیں کرتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ نجات کا معاملہ سارا اعتماد پر ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو نجات کا سارا معاملہ تمہارے جھوٹے وہموں اور عقیدوں پر ہے؟ اور تم بھول گئے کہ اصل اعتماد تو عمل پر ہونا چاہیے, صحیح عقیدے پر ہونا چاہیے, نہ کہ گروہی نسبت پر ہونا چاہیے. اسی طرح بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی اسی طرح کی بہت سی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں, ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ہم جو ہیں وہ نیک عملوں سے یا نجات سے محروم ہو جائیں. تو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا ایمان اور عمل صالح جو ہے اسی سے کسی کو جو ہے وہ جنت مل سکتی ہے اور رب کی رضا مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگلی آیت میں بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار. بلا ہاں کیوں نہیں, عربی زبان میں نعم بھی آتا ہے. آج آپ تجوید کی کلاس پڑھ رہی تھی نا, ٹیچر کیا کہتی تھی جب آپ ٹھیک جواب دیتی تھی کہ نعم, ہے نا؟ تو ایک ہوتا ہے کہ ہاں, ایک ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں. ہاں کیوں نہیں, پہلے جیسے کوئی بات ہو رہی ہے پہلے اس کا اثبات اور پھر زور دے لے کے لیے انکار. ہاں کیوں نہیں, وائی ناٹ, ہم کہتے ہیں نا وائی ناٹ, اور ویسے ہم یس بھی کہتے ہیں, تو وائی ناٹ اور زیادہ جو ہے نا ایمفسائز کرنے کے لیے, زور دینے کے لیے. تو یہاں بھی ہے کہ بلا, ہاں کیوں نہیں, جو کوئی کمائی کرے گا بدی کی, جو بھی بدی کمائے گا سیئتن یعنی برے اعمال کرے گا, برے عقیدہ ہوگا, اپنی غلط فہمیوں پر زندگی گزار دے گا, پہاڑ جیسی زندگی, وسیع زندگی اس کو ختم کر دے گا, دوسرا گناہ کیا کرے گا, وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا, اس کی خطائیں اس کو اپنی حفاظت میں لے لیں گی, اس کے گرد سراؤنڈنگ کر لیں گی, اتنے گناہ کہ اس کو گھیرے میں لے لیں. جو شخص بھی برے کام کرے گا, برے عمل کرے گا, اور برے اعمال جو ہیں کیا کریں گے کہ اس کا احاطہ کر لیں گے, اس کو ہر طرف سے گھیر لیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اور برے اعمال کیا ہیں؟ ایک تو برے عمل کرنا اور پھر برائی کے اندر ہی رہنا, جیسے وہم, جھوٹی امیدیں, جھوٹی آرزوئیں, ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو وہ گھیر لیں گے تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا, ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ خلود فی النار, رزلٹ ہوگا خلود فی النار. فاولئک اصحاب النار, تو وہ دوزخی ہیں, وہ دوزخ والے ہیں, وہ آگ والے ہیں, وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے, وہ آگ تطلع علی الافئدہ, جو دلوں کو چھو لیتی ہے. ایسے کتے بھی ہوتے ہیں نا جو مجرم کا پتہ لگا لیتے ہیں, مجرم کا سونگ کر پتہ لگا لیتے ہیں. اور ایسی آگ بھی ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی مجرم کو اپنے جرائم کی فہرست بیان کرنے کی, آگ کے شعلے جا کر مجرموں کے دلوں پر وار کریں گے, اور جب دل کسی کا بند ہو جائے تو جان ختم ہو جاتی ہے, حرکت بند ہو گئی ہے نا. تو وہ ایسے دلوں کو جن کے دلوں کے اندر غلط عقیدہ تھا, شرک تھا, گناہ تھے, غلط آرزوئیں تھیں, تو قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ ایسی آگ ہوگی کہ کیسی آگ ہوگی, النار الموقدہ, اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہوگی. اللہ اس کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے, وہ دلوں کا پتہ پا لیتی ہے, بڑے اونچے اونچے اس کے شعلے ہیں اور جا کے ان کو پکڑ لیتی ہے. تو اسی آگ والے یہ لوگ ہوں گے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو پھر وہ اس میں رہیں گے. خلود ہوگا, داخلہ جو ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اور کون سے لوگ جو ہیں ان کا خلود فی الجنہ, یعنی جنت میں داخلہ کن لوگوں کا ہوگا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان اور عمل صالح, بغیر ایمان کے عمل صالح قابل قبول نہیں ہے, اور بغیر عمل صالح کے ایمان قابل قبول نہیں ہے, دونوں لازم اور ملزوم ہیں, ایمان اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو جہل اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا انجام ایک جیسا نہیں کریں گے. دونوں کا دنیا میں طرز عمل مختلف تھا, ان کا رزلٹ اور نتیجہ بھی جو ہے وہ مختلف نکلے گا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آئیے میں اور آپ جو ہے اس بات کی فکر کریں, اس بات پر سوچیں کہ ہمارے پاس کسب کیا ہے, ہماری کمائی کیا ہے, ہمارے اعمال کیا ہیں, ہمارا اخلاق اور کردار کیا ہے. کہ سوئے اخلاق ہیں کہ سوئے اعمال ہیں, حسن اخلاق ہیں کہ حسن اعمال ہیں, کیونکہ اسی کے مطابق جو ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے. اور یہ وہ آیات تھیں جو صحابہ کو پہرو رلایا کرتی تھیں, یہ وہ آیات تھیں جو صحابہ کی زندگی میں غفلت کی زندگی پر پانی کے چھینٹے دیا کرتی تھیں, یہ وہ آیات تھیں کہ پڑھنے کے بعد وہ پہروں ان کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے. انہوں نے تلاوت, معنی اور عمل ساتھ ساتھ سیکھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا کہ میں نے سورۃ البقرہ 8 سال میں سیکھی, ساتھ ساتھ اس کی تلاوت, معنی اور تفسیر بھی وہ پڑھتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے نا. تو حقیقت کیا ہے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو زندگی کا اصل مقصد بندگی ہے, اور وہ زندگی جس میں اللہ کی بندگی نہ ہو وہ شرمندگی ہے. ہائے وہ لوگ تھے, کیسے وہ لوگ تھے, چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے, ایک تو بھی تو ہے, ہائے افسوس ہے, چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.